أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورۃ الاحزاب کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا اور مدنی سورت ہے معاشرتی ہدایات بھی اس میں عطا کی گئیں اور پردے کے احکامات کا بیان بھی اس سورت میں آئے گا جو آیات آج ہم انشاءاللہ مطالعے میں لائیں گے اب جو سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 28 سے اس کا ایک پس منظر ہے یہاں جو آیات آ رہی ہیں ان کو آیت تخیر کہا جاتا ہے تخیر کا مطلب اختیار اور فتح خیبر ہوئی سن 7 ہجری میں جس کی طرف اشارہ پچھلی آیات میں آیا تھا اور جب فتح خیبر کا معاملہ ہوا تو بہت بڑا مال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور عام مسلمان گھرانوں میں بھی ایک یوں کہی کہ خوشحالی کا دورہ ہو گیا اسی تناظر میں ازواج مطہرات نے خواہش کا اظہار کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کہ جب عام گھرانوں میں بھی بڑا مال آ گیا تو کچھ ہمارے لیے بھی انتظام ہو جائے اور یہ خواہش کوئی بیجا بھی نہیں تھی ناجائز بھی نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی اور ایک مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدگی اختیار کیے رکھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ پر غصہ ہو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ پر غصہ ہو رہے تھے بہرحال ایک مہینے کے بعد جا کر یہ آیات نازل ہوئیں اور اختیار دیا گیا کہ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں اگر دنیا چاہیے تو میں دے دلا کے فارغ کر دوں اور اگر تمہیں آخرت چاہیے ہے تو پھر اسی طرح سادگی کے ساتھ فقر کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوگی یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات اس مقام پر عطا ہوئی ہیں یا ایوہ نبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور عمدگی کے ساتھ رخصت کر دوں یہ ایک مہینے کے بعد ان آیات کا نزول ہوا اور گویا کہ اختیار دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو دنیا چاہیے تو کچھ دے کے فارغ کر دیتا ہوں میں عمدگی کے ساتھ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے تم میں سے عمدہ عمل کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے بہرحال تمام ازواج مطہرات نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں تو اللہ چاہیے اور ہمیں اللہ کا رسول چاہیے ہمیں آخرت چاہیے ہے اور پھر اسی طرح فقر کے ساتھ سادگی کے ساتھ تمام زندگی ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نباہ کیا ہے یہ وہ امت کی مائیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا جیسے رسول اللہ کے بارے میں کل ہم نے پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے تو امت کی عورتوں کے لیے امت کی خواتین کے لیے یہ اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوتی ہے امت کی ماؤں کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے ذریعے سے چنانچہ آگے جو بھی بیان آ رہا ہے وہ خاص ایک تناظر میں ہے کہ امت کی ماؤں کو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے چنانچہ امت کی ان ماؤں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے خیر یہ بات تو مکمل ہوئی جیسے عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے یہی پسند کیا کہ تمام تر زندگی وہ اسی طرح یعنی فقر کے ساتھ سادگی کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی بسر کریں گی ایک منٹ معاف کیجیے گا بیٹا یہ کیوں ہلدی ہو رہا مسئلہ کیا مسئلہ ہے کل بھی آپ نے سیٹنگ کی تو اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا بلائے ان کو فون کر جی بیٹا اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کسی بد اخلاقی یا برے عمل کی مرتکب ہوئی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، یہ بڑی بھاری بات آ رہی ہے. اس لیے کہ امت کی ماؤں نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے، تو ان کو اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ احتیاط کرنے کو کہا گیا. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہیں، جن کے رتبے و مقامات بلند ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگلی آیت پہ جس سے 22 پارے کا آغاز ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کریں گی نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے اس کا دوہرا بدلہ عطا کریں گے، دوہرا اجر عطا کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے. یعنی مقام بلند ہے، عمل نیک ہوگا تو اجر بھی زیادہ ملے گا، لیکن کوتاہی اگر ہو گئی تو سزا بھی دوہری ملے گی. یہ سب بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی. حاصل کلام کیا ہے؟ ان خواتین نے، امت کی ماؤں نے امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، چنانچہ ان کو زیادہ احتیاط کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور اس اعتبار سے بتا دیا گیا اگر کوئی برائی کا ارتکاب کیا تو سزا بھی دوہری ملے گی، اور اگر عمل نہیں کیا تو اجر بھی دوہرا ملے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے. اب پردے کے حوالے سے جو باتیں اس صورت میں عطا ہوئی وہ چار آیات ہیں، آیت نمبر 32 اور 33، اور پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آیت نمبر 53 اور 59. دو باتیں اس مقام پر آ رہی ہیں. یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. یعنی جب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تو تمہیں احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے. انہیں تقیتن، بس اگر تم تقویٰ کا رویہ اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو گفتگو میں کوئی ملائمت یا نرمی اختیار نہ کرنا ایسی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی برائی ہے، کوئی برا ارادہ ہے، وہ کوئی اپنے دل میں برا خیال لانا شروع کر دے، معاذ اللہ. وقلنا قولا معروفا، اور تم بات کرنا معقول بات اور بھلی بات. کیا بتایا جا رہا ہے کہ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ جب نامحرم سے گفتگو کرنا پڑ جائے تو یہ خاتون اپنی آواز کو میں بھی احتیاط کرے. بہرحال اللہ نے عورت کی آواز میں کشش رکھی ہے، ایک نرمی رکھی ہے، تو ایسی نرمی نہ پیدا ہو جائے کہ کسی سامنے والے کے دل کے اندر کوئی برا خیال آ جائے، معاذ اللہ. یہ ہے احتیاط، اور خطاب اللہ کے نبی کی بیویوں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کل ایک بات آپ کو میں نے نوٹ کروائی تھی، سورت کے آغاز اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطاب ہوا اس سورت کے شروع میں، اور فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اور منافقین کفار کی بات کو نہ مانیے گا، اور وحی کی پیروی کیجیے گا، اور اللہ پر توکل کیجیے گا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے احکامات صرف اللہ کے رسول کے لیے، کہ وہ تقوی اختیار کرے، وہ توکل کرے، وہ وحی کی پیروی کرے؟ کیا خیال، کوئی کہہ سکتا ہے؟ خطاب ہے اللہ کے نبی سے، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی. اسی طرح جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، خطاب یقیناً نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہے، لیکن ساری امت کی عورتوں کو رہنمائی دی جا رہی، ساری امت کی عورتوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. کیا جب ایک خاتون نے نامحرم سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسا انداز نرمی کا نہ ہو کہ سامنے والے کے باطن میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے. ہاں، وقلنا قولا معروفا، اور بات کرنا تم بھلی بات اور معقول بات. کیا مطلب؟ یقیناً، یعنی بات کرنا ہو کسی نامحرم سے خاتون نے تو ضرورت کی بات کی جائے، بلا ضرورت نہ بات کی جائے، بلا وجہ بات نہ کی جائے، اور انداز بھی بہرحال ایک نرمی والا نہ ہو، بس ایک ایسا انداز کہ سامنے والے کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو. لیکن وقلنا قولا معروفا، بھلی بات کرنا، مراد یہ کہ کوئی اس میں گرخت ایسا لے جانا ہو کہ بدتمیزی شروع ہو جائے، اور کوئی بد کلامی کا معاملہ آ جائے، ایسا نہ ہو بد اخلاقی بات آ جائے کہ جی نا ہم تو پردہ کرنے والی ہیں تو ہم تم سے باتیں نہیں کر دی، کوئی بد اخلاقی کا رویہ نہ آ جائے، بد کلامی کی بات نہ آ جائے. ضرورت کی بات کرنی ہے کیجیے، لیکن وقلنا قولا معروفا، فرمایا گیا کہ تم بھلی بات کرو. اب یہ خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے ضرور ہے، جیسے کہ سورت کے شروع میں اللہ کے نبی سے خطاب تھا، لیکن یہ رہنمائی امت کی خواتین کو بھی عطا کی گئی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی سے خطاب تو ہدایات امت کے لیے، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات سے خطاب تو امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنمائی یہاں پر عطا کی جا رہی ہے. اگلی ہدایت، وقر فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ایک عورت کا اصل ٹھکانہ، اصل مقام اس کا گھر ہے. عورت کے لغوی معنی چھپائے جانے والی شے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے. وہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو. جب باہر نکلتی تو شیطان تاکتا رہتا ہے اور حملے کا انتظار کرتا ہے. شیطان تاک میں رہتا ہے. ہاں ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے. دنیاوی حاجات کی بھی بعض ضروریات ہو سکتی ہیں. کچھ خوشی غمی میں شرکت کا معاملہ ہو سکتا ہے. دین کی تعلیم کے لیے خاتون گھر سے نکل سکتی ہے. بچیوں کی اسکولنگ کا معاملہ ہے. ایک ضروری بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہاں حجاب کا لحاظ رکھا جائے گا. پردے کے احکامات کا خیال رکھا جائے گا. مرد و زن کے اختلاط آزاد اختلاط سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھی جائیں. وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى اور جاہلیت اولا کی طرح سج دھج کر گھروں سے باہر نہ نکلو. ایک تو وہ زمانے جاہلیت، جاہلیت اولا اس کو کہا گیا کہ جب یہ پردے کا لحاظ خواتین نہیں کرتی تھی اور خانہ کعبہ کا برہنہ طواف بھی ہو جایا کرتا تھا. مناسب لباس کا خواتین اہتمام نہیں کرتی تھی. ایک وہ زمانے جاہلیت، اس کی جاہلیت اولا کا ذکر آیا. اس سے مفسرین نے مراد لی کوئی جاہلیت اخرا بھی آئے گی، یعنی جاہلیت ثانی بھی آئے گی. بعد میں بھی کبھی کوئی جاہلیت آئے گی، جیسے کہ آج ہمارا دور ہے کہ کم لباسی یا لباس کے کم ہونے کو فیشن کہا جاتا ہے، ایڈوانسمنٹ کہا جاتا ہے، ترقی کی علامت کہا جاتا ہے، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى اور جاہلیت اولا کی طرح سج دھج کر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو. اصولی طور پر بات جان لیجئے، ایک خاتون کا بناؤ سنگھار اصلاً اس کے اپنے شوہر کے لیے، بس اصلاً ایک خاتون کا بناؤ سنگھار اپنے شوہر کے لیے. باقی خواتین میں کہیں ہے، خواتین کے محفل میں کوئی میک اپ وغیرہ کا اہتمام کر لے، ٹھیک ہے چل جائے گا. لیکن اصلاً ایک خاتون کی بناؤ سنگھار کا اصل حق اس کے شوہر کا ہے. اور یہاں الٹا معاملہ ہے. دنیا جہاں کو دکھانے کے لیے خواتین سج دھج کے گھر سے نکلتی اور جب شوہر گھر میں آتے تو ماسیاں بن کر بیٹھی رہتی. اب بتائیے کہ شوہر کے لیے اٹریکشن گھر میں ہوگی باہر ہوگی؟ یہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تو آ رہی ہے، اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا رکھے، لذرا اس کی حقیقت پہ تو غور کریں. وہ اگر ماسی بن کر گھر پہ بیٹھی رہے گی تو شوہر گھر میں توجہ رکھے گا؟ باہر کتنے نظارے موجود ہیں، کتنی اٹریکشن موجود ہے اس کے لیے. ذرا غور کیجیے، یہ اہم سمجھنے کی بات. تو ایک خاتون کا جو اصل، معاف کیجیے گا ذرا مجھے بیٹا، اس کو کیوں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا آج. کل آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا بالکل. اب میں معذرت چاہتا ہوں، لائیو اسٹریمنگ پر یہ بات جانا مناسب نہیں ہوتی. وہ فون کر کے بلایا گیا کہ نہیں ان کو؟ جی جی معاف کیجیے گا، تھوڑا توقف کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے گلے پہ اثر پڑتا ہے، اور گلے پہ اثر پڑنے کا مطلب ہے کہ اگلے 12 گھنٹے جو ہے مسائل رہتے ہیں، پھر بولنا ہوتا ہے ہمیں. آیت نمبر 33 کا مطالعہ کر رہے تھے. وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی گھروں میں ٹک کر رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلیت اولا کی طرح بن سور کر گھروں سے باہر نہ نکلو. اس میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جاہلیت اولا اس کو کہا تو جاہلیت اولا بعد میں بھی آنے والی ہے، اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. یہ آج ہمارا دور ہے کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی نئی نئی ترکیب ہے، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن جس کو صحیح لگا کسی نے، دکان ٹرانسمیشن، انعامات کے نام پر اس پوری قوم کو گھروں سے نکال دیا گیا، ندیدہ ثابت کر دیا گیا، اور عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، برقعے والیوں کو، داڑھیوں والیوں کو، والوں کو معاف کیجیے گا، ہر ایک کو نکال کر باہر لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ دجال کا آخری فتنہ کہ عورتوں کو گھروں سے کس طرح باہر نکالا جائے گا، اور ایک بومن باندھ کر گھروں میں رکھنے کی کوشش کرے گا اور وہ رسیاں توڑا کر باہر نکلیں گی. یہ حدیث میں ذکر آتا ہے. تو عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے. ہاں، کوئی حقیقی شرعی ضرورت ہو، دینی ضرورت ہو، واقعی دنیاوی ضرورت، تو باہر نکل سکتی، پردے کا خیال کر کے، حجاب کا خیال کر کے گھر سے باہر نکل سکتی. لیکن اصلا اس کا ٹھکانہ، اصل ذمہ داری، اولین ذمہ داری وہ عورت کی اس کے گھر کے حوالے سے ہے. فرمایا کہ واقعنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتینا الزکاۃ، زکات دیتی رہنا، وأطیعنا اللہ ورسولا، اور اطاعت کرنا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا، اور خوب عمدگی کے ساتھ تمہیں پاک صاف فرما دے. یہ اہل بیت کے الفاظ اس مقام پر ازواج مطہرات کے لیے آئے. سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اما سارہ کے لیے آئے تھے علیہ السلام. اہل بیت کے الفاظ زوجہ کے لیے اصلاً آتے ہیں. اہل تشیع کا یہ خیال کہ صرف اہل بیت میں چار پانچ لوگ شامل ہیں، درست نہیں. القرآن کے نزدیک اہل بیت اصلاً ہے ازواج مطہرات. ہاں، حدیث کے مطابق سیدنا علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی، سید حسن بھی، اور سید حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. تو قرآن میں اہل بیت ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کی، اور حدیث میں اہل بیت جو مشہور ہیں، معروف ہیں، وہ سب شامل ہیں. تو ہمارا، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں بھی وسعت والا ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل، اور اہل بیت میں حضرت حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین بھی شامل. سلمان فارسی کو بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ہمارے اہل بیت میں شامل، وہ بھی اہل بیت میں شامل. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں. یہاں حکمت سے مراد سنت اور حدیث لی گئی ہے. امام شافی نے بھی فرمایا، دیگر اہل علم بھی فرمایا، اور یہ جو ذکر ہوا کہ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے وہ آیات الہی، قرآن کی آیات بھی ہیں، اور والحکمہ وہ حدیث اور سنت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو قرآن کی طرح اللہ ہی کی طرف سے عطا کی گئی، جس کو بار بار ہم نے یوں سمجھا کہ قرآن کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد کی آیت، آیت نمبر 35، بہت پیاری ہے. یہاں مردوں اور عورتوں کی 10 صفات کا ذکر ہوا. کبھی خواتین آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک شکوہ کرتی ہیں، اللہ کے رسول، مردوں کا بڑا ذکر قرآن میں آتا ہے، عورتوں کا تو آتا نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ایک وہ آیت عطا فرما دی جس میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ مردوں کا ذکر الگ اور 10 ہی مرتبہ عورتوں کی صفات کا ذکر الگ سے کیا گیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ تعالی نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اطاعت رسول کی اہمیت کا بیان ہے اور ساتھ اس کا ایک پس منظر ہے, وہ میں عرض کروں گا آگے انشاءاللہ. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا, کسی مسلمان مرد اور مومن عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں, اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ, کیا وہ مومن مرد یا مومن عورت اپنے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی سمجھے. نہیں, جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دے دیا, ایک بات طے فرما دی, تو اب بندہ مومن مرد ہے یا عورت, اس کے پاس کوئی اختیار, کوئی آپشن, کوئی چوائس باقی نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ واضح گمراہی میں جا پڑا. اب اس کا بس ایک تو یہ اصولی بات آ گئی, بہت اہم بات, جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی بات طے کر دی, مومن مرد مومن عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں, کوئی چوائس ان کے پاس نہیں. ہاں, اب اس کا بس منظر, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ رسول اکرم علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے, مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان منہ بولے بیٹے, منہ بولے حقیقی نہیں, زید رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش کے سامنے بات رکھی کہ ان کا یعنی زید کا نکاح زینب بنت جہش سے ہو جائے. چاروں ناچار ہو گیا اور زینب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات مان لی رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن معاملہ چل نہ سکا اس سے کہ بہرحال وہ قریش کے خاندان کی خاتون اور یہ زید ایک آزاد کردہ غلام تھے, مزاجوں کا معاملہ بن نہ سکا, طبیعتیں مختلف ہو جایا کرتی ہیں. بہرحال پھر کیا ہونا ہے, پھر یہ زید طلاق دیں گے کس کو, زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا, اور ان زینب کا نکاح اب اللہ کرائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام سے. میں نے جملہ کہا اللہ کرائیں گے, یہ بات آگے واضح ہوگی انشاءاللہ. اور اس پر ایک مسئلہ پیدا ہوگا اس عرب کے معاشرے میں, اور ایک بڑی بری رسم تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ چاہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی کرایا جائے, اور وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے, اور حقیقی بیٹے کی بہو اگر کی بیوی معاف کیجیے گا, اس شخص کی بہو ہو جائے گی, حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے بہو, اس سے تو نکاح حرام ہے. لیکن عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے معاملے میں یہی رویہ رکھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے, اگر اس شخص وہ بیٹا جو ہے وہ طلاق دے دے اور وہ عورت وہاں سے فارغ ہو جائے, تو جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بہو اس سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا ہے اور ہے, اسی طرح منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ مشہور اور معروف تھا اس معاشرے میں. یہ رسم تھی جو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ختم کرائی جائے. یہ پس منظر ہے جس میں اب یہ آیات آ رہی, جس کا آگے ہم مطالعہ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو آگے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ دے دیں کوئی اختیار نہیں, تو بیوی زینب نے جو کہ پھوپھی زاد بہن نبی اکرم علیہ السلام کی بات مان لی, اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح تو ہو گیا بیوی زینب سے لیکن معاملہ چلا نہیں. آگے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور یاد کیجئے نبی جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے زید رضی اللہ عنہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا, امسک علیک زوجک, کہ اپنی بیوی کو رو کے رکھو, کیونکہ بات چل نہیں پا رہی تھی تو زید کا ارادہ ہوا میں طلاق دے دوں, اللہ کے نبی نے کہا کہ رو کے رکھو, واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک, اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے جی میں ایک بات کو پوشیدہ رکھ رہے تھے, اللہ مبدی, جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا, وتخشى الناس, اور آپ لوگوں کا کچھ خوف کر رہے تھے, اللہ احق ان تخشى, اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کا خوف رکھیں. لوگوں کا کیا خوف, بہت توجہ سے سنیے گا, یہ اب نکاح آگے ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کا بیوی زینب سے جو کہ پھوپھی زاد بہن اللہ کے رسول کی. یہ رسول اللہ کا پانچواں نکاح ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, زید منہ بولے بیٹے مشہور ہیں اور زید طلاق دے دیں گے تو ان کی یہ سابقہ زوجہ ہوں گی. عرب کا معاشرہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کروائیں گے نبی علیہ السلام سے, تو اب لوگ اعتراض تو کریں گے, باقی مسلمانوں کو چار کی اجازت, یہ پانچواں کر رہے ہیں اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ نکاح کر رہے ہیں, معاذ اللہ, یہ الزامات لگنے ہیں. اور بہرحال پیغمبر پر الزام تراشی کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام متاثر ہو, تو پیغمبر کو خوف بندوں کا نہیں ہوتا, دعوی کا کام متاثر نہ ہو جائے، فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کمی نہ رہ جائے، اس کا خوف ہوتا ہے پیغمبر کو. تو اللہ کے نبی کو یہ خوف ہوا. اللہ نے فرمایا کہ واللہ احق وان تخشا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ ہی کا خوف رکھیں. فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی. یہ واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، مراد طلاق دے دی، زوجنا کہا، تو اے نبی ہم نے ان خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا. یہ ہے زینب، بی بی زینب. اور بتاتی ہیں، فرماتی ہیں جامع ترمذی کی روایت، ایک غم تو لگا کہ طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہوا، لیکن کتنا بڑا اعزاز ملا. کہتی ہیں کہ میرا نکاح تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا ہے. اللہ یہاں کہہ رہے نا، ہم نے انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو بی بی زینب اس پر فخر فرماتی اور بقیہ ازواج مطہرات سے کہتی بھئی تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا ساتوں آسمانوں پر اللہ نے کیا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے معاملہ درست فرما دیا کہ بی بی زینب کو ایک بڑا غم کے پہلے ایک نکاح ہوا اور معاملہ ختم ہوا، تو نبی علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اتنا بڑا اعزاز. اور زید کو پریشانی کیا ہوئی کہ بہرحال نکاح بھی کیا اور معاملہ ختم بھی کرنا پڑ گیا، اور ان کو اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے نقل کیا ہے. صحابہ کا ذکر آتا ہے، نام نہیں آتا، مگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی جن کا نام قرآن نے لیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، جبکہ وہ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، جبکہ وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لیں. تو منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. اگر اس کی بیوی کو اس سے طلاق دے دی تو ایک شخص جس کا وہ جو اس منہ بولے بیٹے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ منہ بولا بیٹا جس کا بھی ہے، وہ اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے. میں والد اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سگا والد نہیں ہوتا، تو منہ بولا بیٹا، منہ بولا والد کہہ لیجیے آپ. تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی حاجت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں کہ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا جائے. یہ اتنی بھاری رسم تھی اور بری رسم تھی کہ اس کا خاتمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ سے ہی کرایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اچھا یہ دوسرا تیسرا نکاح کرنا کو لازم تو نہیں ہے نا، لیکن یہ اتنی بڑی بری رسم پڑ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے اس کا خاتمہ کرایا. تو بعض اوقات بعض غلط فہمیاں یا بعض رسومات ایسی جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ بہرحال جن کو بڑی شدت سے ختم کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا تھا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی علیہ السلام پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے لازم کیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. الذين يبلغون رسالات الله، وہ انبیاء کے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں. ويخشونه، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا يخشون احدا الا الله، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وكفى بالله حسيبا، اور اللہ کافی حساب لینے کے اعتبار سے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی؟ اس لیے کہ اتنی بڑی بری رسم پڑی ہوئی تھی، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. بتا دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. کیوں؟ آپ کے تین بیٹے ہوئے مگر چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، چار بیٹیاں آپ کی وہ جوان ہوئی بڑی عمر کو پہنچی. تو فرمایا کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. ولا کے رسول اللہ، لیکن ہاں اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی انبیاء کی مہر آپ پر آ کر نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا. ختم نبوت کے دلائل جا بجا قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. یہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے واضح ترین آیت ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے. کیا مطلب؟ رسالت پہنچانے کا عمل. رسول فرشتے کو بھی کہا گیا نا پہنچانے والا، انبیاء کو بھی کہا گیا. کیا پہنچانے والا کام بھی ختم ہو گیا؟ نہیں. نبوت جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر، وہ دروازہ ہو گیا بند. مگر رسالت جو پہنچانے والا عمل ہے وہ ہے جاری، اور یہ ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کا دعویٰ رکھنے والا, عقیدہ رکھنے والا, معاف کیجئے گا, ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا اگر یہ کام نہیں کر رہا تو کیسا عقیدہ اس کا؟ کل ایک جگہ ذکر کیا کہ بھائی اگر کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, ہم سے پوچھے کوئی کہ کہاں جائے گا, ہم لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں جائے گا کل وہ؟ جہنم میں جائے گا. یہودی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. عیسائی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اس نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا اللہ پیغام تو پہنچا نہیں, اب کس کو پکڑیں گے اللہ تعالی, کس سے پوچھیں گے؟ بولے بھائی یہ ہم سے پوچھیں گے اللہ تعالی. تم بتاؤ, تم نے دعویٰ کیا تھا, تم نے ختم نبوت کا عقیدہ رکھا تھا, تمہارے پاس آخری پیغام تھا, تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ ہم سننے کو, سمجھنے کو, ماننے کو, ہم سے مراد معاشرے کی بات کر رہا ہوں, یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہم اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وکان اللہ بکل شیئن علیما, اور اللہ تعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے, وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح بیان کرو. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہی اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ بڑا پیارا مقام ہے. اللہ رحمت نازل فرماتا ہے کس لیے؟ اپنے مؤمن بندوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لانے کے لیے. تو اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر اللہ ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے. آگے درود و سلام والی آیت آئے گی, اور درود و سلام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ آیت اس سے جوڑیں گے انشاءاللہ بعد میں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے کیا ہوگی؟ سلام. وأعد لهم اجرا کریما, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر, عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا, اور مبشر بشارت دینے والا, اور نذیر خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ باذنہ, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا. وسراج منیرا, اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہ پانچ بڑی پیاری صفات اللہ کے نبی کی, گواہی دینے والے, بشارت دینے والے, خبردار کرنے والے, دعوت دینے والے, اور ہدایت کا روشن چراغ. ان پانچوں صفات کا تعلق دعوت کے کام سے ہے. گواہی دینی ہے دین کی, بشارت دینی اطاعت قبول کرنے والوں کو, خبردار کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت سے انکار کرنے والوں کو, اور اللہ کی طرف دعوت دینا, اور ہدایت کا روشن چراغ رسول اللہ کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری گفتگو اس پر علماء نے کی ہے. ایک سورج روزانہ نکلتا ہے, وہ غروب ہو جاتا ہے. دن میں روشنی لے سکتے ہو, رات میں روشنی نہیں لے سکتے. محمد الرسول اللہ کا سورج ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب چاہو, جہاں چاہو, جتنی چاہو, ان کی تعلیمات سے روشنی لے سکتے ہو. یہ سورج کی روشنی کبھی تمہیں نقصان بھی کر جاتی ہے. محمد الرسول اللہ جو روشنی لے کر آئے وہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ دے گی. بڑا خوبصورت کلام مفسرین نے فرمایا, تفاسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا كبيرا, اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع عذاهم وتوکل على الله, اور آپ کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجئے اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجئے, اور ان کی تکلیفوں کا, ایزا کا خیال نہ کیجئے, اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کر لو پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو, من قبل ان تمسوهن, کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها, تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت بری کراؤ.
یہ ایک مسئلہ یہاں پر بیان ہوا. بقیہ مسائل عدت کے ذکر آ گیا ان کا سورۃ البقرہ میں, ایک دو مسائل سورۃ طلاق میں 28 سپارے میں آئیں گے. یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح تو ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی, تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو عدت نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. کہیں ایسا ہو گیا نکاح ہوا, خدا نہ خاصہ طلاق کا معاملہ ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی, تو اس صورت میں عدت کا معاملہ نہیں ہے. ہاں فمتعهن, کچھ انہیں متاع دے دو سامان, وسرحهن سراحا جمیلا, اور عمدگی ساتھ انہیں رخصت کرو. یہ بات ہم نے تفسیر البقرہ میں سمجھی. اتنی ناخوشگوار بات ہے طلاق, مگر خوبصورتی کے ساتھ اس کے خاتمے اور اس معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حکم دیا گیا. کوئی جوڑا دے کر, کوئی تحفہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ معاملے کو پورا کرو. یہ رہنمائی یہاں بھی عطا کی جا رہی, یہی گفتگو آ گئی تھی سورۃ البقرہ میں بھی. اگلی چند آیات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کچھ خصوصیات کا بیان ہے. جیسے بعض باتیں خاص ہیں اللہ کے رسول کے لیے, مثلا امت پر 5 نمازیں فرض ہیں, رسول اللہ پر 6ٹی کون سی فرض تھی؟ تہجد کی نماز. اسی طریقے پر کوئی خاص معاملات اللہ کے رسول کے ہیں. 100ویں وصال, 2 دن کا مستقل روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے, آپ نے امت کو منع فرما دیا. صدقہ آپ نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روک لیا تھا, آپ کے گھرانے کے لوگوں کو صدقہ دینا جائز نہیں. تو یہ کچھ خاص اس انداز کے پہلو ہیں, خاص ہے رسول اللہ کے ساتھ. ایسی 2-3 باتیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بھی خاص ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی علیہ السلام, ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر عطا کر دیا. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیہ, اور آپ کی وہ کنیز ان میں سے جو اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دی. وبنات عمیکا وبنات عماتکا وبنات خالکا وبنات خالاتکا, آپ کے چچا کی بیٹیاں, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, آپ کے ماموں کی بیٹیاں, آپ کے خالہ کی بیٹیاں, اللاتی ہاجرنا معاکا, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ایک بات آپ کے لیے حلال کر دیں آپ کی بیویاں. اللہ کے نبی کے کئی نکاح ہوئے, عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید ہے, ایک وقت میں 4 میکسیمم, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اس سے زائد کی اجازت تھی. لیکن نوٹ کیجئے گا, اللہ کے نبی کے جو کئی نکاح ہوئے, 8 نکاح بیواؤں سے ہوئے, 8 نکاح بیواؤں سے ہوئے, اور ایک اما عائشہ تھی جو قواری تھی جن سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا. پہلا نکاح بی بی خدیجہ سے ہوا جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی پہلے, 2 مرتبہ, اور جبکہ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور اما خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی. باقی سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے, اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا کہ جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, وامرأت مؤمنۃً ان وهبت نفسها للنبی, اور وہ مؤمن عورت جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی نظر کر دے, ان اراد النبی ان یستنکحها, اگر نبی اس خاتون کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں, خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ عام اہل ایمان کے لیے فقط نبی علیہ السلام آپ کے لیے خاص ہے. کیا مطلب؟ مہر کی پابندی بھی نہیں. اگر وہ خاتون اپنے آپ کو خود پیش کر دے اللہ کے رسول کے سامنے اور اللہ کے نبی بھی اس خاتون کو نکاح میں لینا چاہے, تو آپ پر مہر کی پابندی لازم نہیں. اللہ نے آپ کو یہ خصوصیات دی, اختیارات دی, اللہ کی چوائس. قد علمنا, دیکھیں آگے کیا جملہ ہے, قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, یقیناً ہمیں معلوم ہے اللہ فرمارے جو ہم نے ان کی عورتوں یا بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے. لکئی لا یکون علیک حرج, اے نبی علیہ السلام, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے, جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں ان میں سے. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جس کو ان میں سے آپ نے دور کر دیا پھر آپ طلب کریں تو کوئی حرج نہیں آپ پر, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگلی بات, اللہ کے رسول علیہ السلام پر مساوات بھی لازم نہیں تھی. عام لوگوں کو نکاح کی اگر دوسری تیسری کی اجازت ہے تو برابری کی شرط ہے مساوات, رسول اللہ پر یہ مساوات بھی لازم نہیں تھی. گو کہ اللہ کے نبی نے باریاں مقرر کی تھی ازواج مطہرات کی, اور مساوات کا معاملہ ہمیشہ آپ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ چند خاص باتیں رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ایک بات اور آئے گی, وہ بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ. یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ان بیویوں کی, آپ علیہ السلام کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو ان سب کو آپ علیہ السلام عطا کریں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ خوب جانتا ہے لوگوں جو تمہارے دلوں میں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حلیم یعنی بردبار ہے. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ, اب حلال نہیں اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اس کے بعد اور بیویاں یا عورتیں, یا یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں. ولو اعجبک کا حسن ہننا, چاہے اور عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے. الا ما ملکت یمینک, سوائے آپ کی کنیزوں کے. یعنی ایک وقت آئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر بھی پابندی لگا دی کہ اب مزید آپ نکاح نہیں کریں گے, اور جتنی خواتین آپ کے حرم میں ہیں آپ کے نکاح میں ہیں ان کو تبدیل نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ پابندی لگی بھائی اتنی تعداد تو دو کو طلاق دے کر دو سے نکاح اور ہو جائے, نہیں. بس اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ معاملہ بھی آ کر ایک وقت پر روک دیا گیا. اب اس میں حکمتیں بہت ہیں. ایک تو میں نے اشارہ کر دیا کہ اکثر بیواؤں سے نکاح تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے. ایک ہندو اسکالر کہتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں دنگ ہوں اور حیران ہوں کہ یہ موزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے مختلف علاقوں, قبیلوں, زبانوں اور مختلف معیارات رکھنے والی عورتوں کو ایک ساتھ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان سب نے ان کے مشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. شکوہ شکایت کوئی نہیں کی, اور اسی سادہ طرز زندگی پر زندگی گزاری جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لیونگ سٹینڈرڈ تھا. پھر اللہ تعالی نے کتنا کام لیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 حدیث امت کو ملی, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 300 سے زیادہ حدیث امت کو ملی, اور اللہ کے نبی کی پرائیویٹ لائف گھریلو زندگی کا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ذخیرہ امت کی ماؤں کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوا. پھر امت کی عورتوں کے لیے رسول اللہ کے اسوہ کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوتی ہے, کہ بہرحال اللہ کے رسول مرد تھے, عورتوں کے اپنے مخصوص معاملات مسائل ہوتے, ان معاملات کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے پر نگہبان ہے. میرا خیال ہے کہ ہم 4 رکعت ادا کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگلا مطالعہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی.